اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. سورت ہے سورۃ الطور, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 49 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں اس میں. طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس پہاڑ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے, اس مناسبت سے اس کا نام سورہ طور ہے. اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی اور مختلف چیزوں کی قسمیں بیان فرما کے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے. جو کفار کے لیے عذاب ہے وہ ضرور واقع ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ کیا. جنتی جن نعمتوں میں ہوں گے ان نعمتوں کا ذکر ہوا. انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو خوشگواری کے ساتھ, صلہ تمہارے اعمال کا. یہ اپنے تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور جو تخت قطار در قطار جو ہے وہ بچھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید نعمتوں کا بیان کیا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر کفار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے, کبھی مجنون کہتے اور کبھی شاعر کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب باتوں کی تردید فرمائی اور ارشاد فرما دیا فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے محبوب, تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دینے کا فرمایا کہ ان کے لیے ابھی مہلت موجود ہے, لہذا جب تک مہلت ہے تب تک انتظار کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا. پھر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو سارا معاملہ واضح ہو جائے گا. اس کے بعد سورۃ النجم ہے. نجم جو ہے یہ ستارے کو کہتے ہیں. اس سورت کے اندر پہلی آیات کے اندر لفظ نجم آیا ہے, اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم ہے. اس میں 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ستارے کی, اور ستارے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی لی گئی ہے. تو ستارے کی قسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان کیا. آپ کا جو ہے وہ بلندیوں کی طرف جانا, آپ کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا, اور آپ کی آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا, اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانا, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرمانا, یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سورت کے اندر ذکر فرمائی. اس کے بعد پھر کفار جن بتوں کو پوجتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ لات اور عزا اور منات, یہ 3 مشہور بت تھے جو کافر جن کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیٹے ہیں وہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جو مؤنث ہیں وہ تم خدا کے لیے پسند کرتے ہو, تو یہ کس قدر بری تقسیم ہے. پھر فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف تمہارے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں جو تم نے خود بنا لیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں اور فواہش سے بچنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے, بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام پر نازل کیے جانے والے صحیفوں کا تذکرہ کیا اور ان صحیفوں کی کچھ باتیں قرآن کے اندر بیان فرمائی. حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ایک یہ بات تھی کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے گناہ کیا اپنے گناہ کا وبال وہی اٹھائے گا, دوسرا آدمی جو ہے اس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دوسری بات یہ کہ آدمی کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی. اور تیسری بات یہ کہ ان قریب آدمی نے جو عمل کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا, یعنی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ کی جو عظمت و شان کا بیان وہی پچھلے صحیفوں کے ضمن میں ہے، وہ بیان ہوا کہ تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے، وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، وہی ہے جس نے مارا اور زندہ کیا، وہی ہے جس نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی، اور وہی ہے شعرا نامی ایک ستارے کا رب، اسی نے آد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ہلاک کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، پھر اس کے بعد مختلف قوموں کا ذکر کہ جن کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد آیت سجدہ کے اوپر اس سورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورت القمر ہے، قمر کا معنی چاند، اس سورت کی پہلی آیت کے اندر چاند کا تذکرہ ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورت القمر۔ اس میں 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، شک ہو گیا۔ اس سے مراد یا تو قرب قیامت میں جو چاند پھٹ جائے گا وہ ہے، اور یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معجزے کے ذریعے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا، اس کا یہاں پر بیان ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن جو لوگوں کی اور بطور خاص کافروں کی حالت ہوگی اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا۔ پھر اس کے بعد مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، قوم ثمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے، یہ ساری وہ قومیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ اس کے بعد جہنم اور مجرموں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ مجرم جو ہیں یہ گمراہ اور دیوانے ہیں، جس دن آگ میں اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ کو، تو یہ جہنمیوں کو عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اس کا بیان کیا، اور اس کے بعد متقین کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے بیان کیا، فرمایا کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہر میں ہیں، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور، یعنی اللہ کے حضور جو عزت والی مجلس ہوگی، متقی لوگ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس مجلس کے اندر حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، قرآن پاک کی مشہور سورت، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 78 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف اور اللہ تعالیٰ کا نام بیان ہوا، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الرحمن۔ فرمایا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ماں کانا و ماں یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی، اور اس سورت کے اندر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنی نعمتوں کا بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، زمین کے اندر میوے ہیں، کھجورے، غلاف والی کھجورے ہیں، اور چارہ ہے، اناج ہے، خوشبو کے پھول ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے پیدا کی۔ پھر انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، مشرق و مغربوں کا وہ رب ہے۔ سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نعمتیں رکھی، تو فرمایا کہ زمین پر جتنے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ اس کے بعد پھر جنوں انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اگر آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت ہے، یعنی آسمان و زمین سے اگر کوئی باہر بھی چلا جائے تب بھی وہ اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم کا تذکرہ، اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل سے سورہ رحمان کے اندر بیان فرمائی۔ اور یہ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہے؟ فرمایا والی من خافا مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی متقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اس میں پھلوں والی شاخیں ہیں، اس میں چشمے بہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، اس کے اندر جو ہے ریشمی بچھونے ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں حورے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرمائے، میوے ہیں، کھجورے ہیں، انار ہیں، تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے تیار فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کو اعلیٰ درجے کے خوبصورت منقش جو بیٹھنے کی جو ہے وہ چاندنیاں ہوتی ہیں وہ ہیں وہاں پر، تو یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے. تو یہ اس عظمت اور بزرگی والے رب نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار فرمائیں. اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے. واقعہ جو ہے یہ قیامت کا ایک نام ہے. واقعہ کا مطلب واقع ہونے والی. تو یہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس سورت کے اندر قیامت اور قیامت کے بعد کے واقعات ہیں، اس کے لیے اس کا نام سورہ واقعہ. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. قیامت کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، تو ہو جائیں گے جیسے دھوپ کے اندر نظر آنے والا غبار ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے، ایک دائیں طرف والے یہ جنتی، ایک بائیں طرف والے یہ جہنمی، اور ایک جنتیوں میں بھی اعلیٰ درجے والے وہ کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے مقرر بندے ہیں، نعمتوں کے باغ میں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتوں کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے. یہ جو قلیل گروہ کہ جو جنتیوں کا بھی اعلیٰ درجے کا گروہ ہے، فرمایا جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی ایسے تخت کے جس میں ہیرے جواہرات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوں گے. تو جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان کی خدمت کریں گے، کوزے اور آفتابے لے کر ان کے سامنے آئیں گے، اور بہتی شراب کے جام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور اس شراب کے پینے سے نہ سر درد ہوگا نہ بے ہوشی ہوگی. پھر جنت کے اندر ہر طرح کے میوے ہوں گے، پرندوں کا گوشت ہوگا، بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نعمت عطا فرمائے گا. پھر مزید بیان فرمایا کہ جنتی جو ہیں اصحاب یمین جو ہیں، جو دائیں طرف والے ہیں جنتی ہیں، فرمایا کہ یہ بیریوں میں ہوں گے، یعنی بیریوں کے درخت ہوں گے، کیلے کے گچھے ہوں گے، ہمیشہ کے سائے ہوں گے، جاری پانی ہوگا، کثیر پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، جن سے ان کو روکا نہیں جائے گا، بلند بچھونے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. اور اس کے مقابلے جو اصحاب شمال ہیں، جہنمی ہیں، ان کے لیے شدید عذاب. کھولتا پانی ہے، جلتے دھوئیں کی چھاؤں ہیں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت والی. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا یہ انکار کرتے تھے. پھر فرمایا کہ تھوہڑ کا پیڑ ہوگا، کانٹے دار درخت کہ جس کے کانٹوں سے ہی اپنا پیٹ بھریں گے. کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ایسے پیئیں گے کہ جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں. تو یہ سارا ان کے کفر کا انجام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو بیان فرمایا تاکہ لوگ ان نعمتوں کا سوچ کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، ان کو کھیتی جو ہے وہ مہیا فرماتا ہے. تو کھیتیوں کے اندر جو پھل اگتا ہے وہ بندے نہیں اگاتے، وہ خدا اگاتا ہے. بندے کا کام صرف اتنا ہے کہ بیج زمین میں ڈال دے، اس بیج کو بڑا کرنا اور اس بیج پہ پھل لگا دینا، یہ بندے کا کام نہیں ہے. اس لیے بندے کام کرتے ہیں، بعد اوقات پھل نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پھل نہیں لگاتا. تو لہذا بندہ اپنی طرف سے صرف اسباب مہیا کرتا ہے، لیکن جو اس درخت کو پھل لگتا ہے وہ خدا کی قدرت سے لگتا ہے. تو فرمایا کہ کیا تم کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے پامال کر کے رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. تم پھر باتیں ہی کرو گے کہ بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، پانی بھی دیا، دھوپ بھی تھی، روشنی بھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ پھل نہیں لگا. پھل اس لیے لگا کہ خدا نے نہیں چاہا. تو جو ہوتا ہے وہ خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جو پانی تم پیتے ہو، اس پانی کو جو بادلوں سے نازل کرتا ہے وہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ مراد یہ کہ خدا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ جو تم درخت اگاتے ہو، تو اس درخت کا بیج ڈالنے کے بعد وہ جو درخت اگ آتا ہے، یہ تم اگاتے ہو یا خدا اگاتا ہے؟ یہ خدا اگاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کے بعد قرآن کی شان بیان فرمائی کہ یہ عزت والا قرآن ہے اور محفوظ نوشتہ میں ہے، یعنی کتاب میں ہے، اسے نہ چھوئے مگر باوضو. رب العالمین کا یہ نازل کردہ ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو مقربین ہیں خدا کے، ان کو جو راحتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ نے وہ راحتیں بیان کی، اور جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس سلامتی کو بیان کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ جہنمیوں کا جو عذاب ہے اس کا بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بے شک یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے. یعنی جنت اور جہنم کے یہ جو تذکرے ہیں اور جو قرآن ہے، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کی یقینی باتیں ہیں۔ تو اے محبوب، تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، حدید کا مطلب ہے لوہا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوہے کا بیان کیا، لوہے کے منافع بیان کیے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحدید۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے اپنی عظمت کو بیان کیا کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق۔ جو زمین میں جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، دلوں کی باتوں کو وہ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حدید کے اندر جو سب سے زیادہ مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بار بار مختلف انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دگنا کر دے گا، اور اس اور ایسے بندے کے لیے عزت والا ثواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بیان فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، یعنی مومنوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نور کر دے گا، اور اس نور کی روشنی کے اندر مومن مرد و عورت جو ہے وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہیں وہ تاریکی میں ہوں گے، اور وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں ایک نگاہ دیکھو ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں، ہمیں بھی کچھ نور دے دو، ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو۔ لیکن ان سے کہا جائے گا واپس چلے جاؤ اور وہیں جا کے جو ہے وہ اپنا نور تلاش کرو، لیکن ان کے لیے بہرحال کسی قسم کا کوئی نور کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس حق کے لیے جو اترا، یعنی مومنوں کے دل جو ہے وہ قرآن کے لیے جھک جائیں، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس کے بعد پھر دوبارہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ عام طور پہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بیان کر دیا کہ دنیا کیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، آرائش ہے، آپس کا تمہارا بڑائی مارنا، فخر کرنا ایک دوسرے کے اوپر، مال و دولت میں ایک دوسرے سے زیادتی چاہنا، بس یہ تو دنیا صرف ان چیزوں کا نام ہے۔ لہذا اس دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی نہ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا ملے گا؟ وہ جو ملے گا وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اس کے بعد جنت اور مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا فرمایا گیا۔ اس کے بعد پھر بخل کی مذمت کی گئی۔ بخل کی مذمت کے بعد حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو حصے دینے کا وعدہ فرماتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے فضل کے بیان کے اوپر اس سورت کا اختتام ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہے بحث و تکرار کرنا۔ اس سورت میں ایک بحث و تکرار کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں تکرار کی، بحث کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ سورہ نازل فرمائی۔ زہار کا معاملہ تھا، زہار کا حکم بیان کر دیا۔ زہار کا معنی پہلے بھی بیان کر دیا کہ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محارم کے ساتھ حرام ہونے کے اندر تشبیہ دے، جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے ایسے حرام ہو جیسے میری ماں میرے لیے حرام، ایسا کہنا جو ہے یہ حرام، گناہ، ناجائز۔ اور اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے۔ کفارہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ پہلا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے، بیوی کے قریب جانے سے پہلے 60 روزے رکھے، 60 روزے رکھنے کے بعد اس کو اجازت ہوگی بیوی کے پاس جائے، اور اگر ساری زندگی 60 روزے نہیں رکھتا تو ساری زندگی بیوی اس پہ حرام ہے. اچھا، اور اگر کسی میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم کا کھانا، صبح و شام کا کھانا جو ہے وہ مسکینوں کو کھلایا جائے گا. تو یہ زہار کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کیا. اس کے بعد کچھ آداب، کچھ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے اور کچھ مجلس کے آداب بیان کیے، کہ مجلس میں جب تم سے کہا جائے کہ تھوڑی سی کشادگی پیدا کرو تو پھر تم کشادہ ہو جایا کرو. یعنی جیسے کوئی نیا آدمی مجلس کے اندر آتا ہے تو جگہ تنگ ہوتی ہے تو لوگ تھوڑا سا سرک جائیں تو وہاں پر جگہ بن جاتی ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ تھوڑی سی جگہ میں کشادگی پیدا کرو تو اس وقت تھوڑا سا سرک کر کشادگی پیدا کر دیا کرو. اس کے بعد پھر بارگاہ رسالت کے آداب کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر سورت کے آخر کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے. مومن ہوگا تو اس کی محبت اور اس کی دشمنی، اس کی دوستی دشمنی، اس کی محبت و نفرت، اس کا معیار جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہوگی. جو خدا کا ہے، خدا کے رسول کا ہے، وہ اس کا دوست ہوگا. جو خدا کا نہیں، خدا کے رسول کا نہیں، وہ اس کا دشمن ہوگا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، مومن کبھی اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتا، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اور اس کا رشتہ دار ہو. تو ایمان کا یہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور جن کا ایسا ایمان ہو کہ وہ اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچے اور بھائیوں کو بھی تب وہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اور محبت کا رشتہ تب قائم کرے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام بنے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، اور اپنی طرف کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الحشر ہے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. قیامت کو بھی حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق جمع ہوگی، لیکن یہاں اس حشر کا بیان نہیں ہے. یہاں یہودیوں کو جو اکٹھے کر کے انہیں وہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا، یہاں اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے سورت کی ابتدا ہے. اس کے بعد پھر وہ یہودیوں کو جو ان کی سرکشی اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا، اس کا بیان ہے. پھر اس کے بعد مالف ہے وہ کہ جو مسلمانوں کو بغیر جہاد کے جو ہے وہ مل جائے، وہ مالف ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ دونوں کے فضائل بیان کیے، اور انصار صحابہ کرام نے جو ایثار کیا، جو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اپنے مہاجر صحابہ کرام کو دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا. پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہوا، جو منافقوں کا طرز عمل تھا اور جو ان کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی. پھر اس کے بعد ایک شیطان کے حوالے سے ایک بات فرمائی کہ شیطان بندے سے کہتا ہے کفر کر، بندے سے بولتا ہے کفر کر. جب بندہ کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں. یعنی بندے کو کفر کروا کے شیطان اس سے بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے. تو گویا شیطان کسی کی مدد نہیں کرتا، اس کا کام صرف کسی کو پھنسا دینا ہے. جب بندہ پھنس گیا تو اب شیطان کا کام ہو گیا، اب وہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. یعنی ہر بندہ غور کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں، وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے. اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور پہاڑ کو بھی جھکا ہوا اور پاش پاش ہوتا دیکھتے اللہ کے خوف سے. پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی آیتیں ہیں. سورہ حشر کی آخری آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. تو آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ ایاں کو جاننے والا، بڑا مہربان رحمت والا. وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، بڑائی والا. اللہ کو پاکی ہے اس سے جو مشرک اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ بنانے والا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، صورت دینے والا ہے. اس کے اچھے نام ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ عزت والا، حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں یہاں اس سورت کے آخر میں بیان ہوئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔